ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے جنہوں نے عزاداری کی حفاظت میں اپنی جانوں کو قربان کیا ان کے لیے، اور یہ شہید نے اس کے لیے شہید بنا دیا، دیگر تمام شہداء بسم اللہ صلوات محمد و علی محمد. راستے پر نہ بیٹھیے تو بعد میں آنے والوں کو زحمت، اس پر کافی جگہ ہے تاکہ راستہ کھلا رہے تو بہتر. صلوات پر محمد اللہ. بارے دیگر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت جب آسمان پھٹے گا اور یہ آسمان کے ستارے ٹوٹیں گے اور گناہگاروں کے اوپر یہ عذاب گرے گا، اے انسان اس دن کے لیے تم نے کیا جمع کیا ہے؟ قیامت کا ہر عذاب باشعور ہے، حتیٰ کہ جہنم کی آگ بھی باشعور ہے. دنیا کی آگ ہر ایک کو جلا دیتی ہے، مگر جہنم کی آگ اسی کو جلائے گی جس کے اندر گناہ کی نجاست ہو. جو بغیر توبہ کے مرے گا وہی عذاب چکھے گا. مومن اگر جہنم میں گر بھی جائے، جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، مومنوں کو کبھی نہیں جلاتی. اے خدا ہم سب کو مومنین میں شامل کر دیں، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں میرے اللہ. آدھی رات کا وقت ہونے کے قریب ہے میرے اللہ، دنیا سو رہی ہے، یہ عاشقان حسین ابھی جاگ رہے ہیں.
کیوں آئے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے اپنے آرام کو چھوڑ کے تاکہ تو حسین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ بخش دیں گے سب مل کے فریاد کریں سبحانک یا لا الہ الا انت الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا علام الغیوب یا غفار گناہوں کو بخشنے والے میرے اللہ یا ستار العیوب ہے گناہوں کو چھپانے والے میرے اللہ جن گناہوں کو تو نے چھپا دیا ہے انہیں آج مٹا بھی دے یا کاشف القروب یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب یا منور القلوب یا انیس القلوب یا مفرج الهموم یا منفس الغموم سبحانك یا لا اله الا انت الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب اے خدا آج کلم رحمت سے لکھ دے کہ حسین کے غم میں رونے والوں پہ میں نے جہنم کو حرام کر دیا آئے خدا اس لحظے کا تجھے واسطہ جب شام کے زندان میں چار برس کی بچی بین کرتی تھی اور ایک کہرام بپا ہوتا تھا صرف یہ بچی نہیں روتی تھی اس بچی کے ساتھ ایک برقعے میں بیوی بھی روتی تھی آئے میرے اللہ وہ بیوی کون سی داروغہ زندان نے سجاد سے شکایت کی اے قیدی امام آدھی رات کو کوئی بیوی زندان میں ایسے درد بھری آواز سے روتی ہے کہ ہم سو نہیں سکتے اس بیوی سے منع کرو آدھی رات کو نہ روئے آدھی رات کو زندان سے نہ نکلے امام نے فرمایا داروغا زندان کے در کو تو بند کرتا ہے تو تالا لگاتا ہے ہماری کوئی بیوی زندان کے باہر نہیں جاتی داروغا کہتا ہے میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کالے برقعے میں بیوی ہے زندان کے دیوار پہ سر رکھ دی ہے فریاد کر دیا مظلوم حسین ہائے غریب الوطن حسین. امام نے فرمایا جب وہ بی بی آئے تو مجھے بیدار کر دینا میں بھی دیکھوں وہ کون بی بی ہے. آیا آدھی رات کا وقت آیا ایک صدا دردناک بلند ہوئی آئے میرے پیاسے حسین. دروں کا دوڑتا ہوا آیا قیدی امام سجاد سے کہنے لگا وہ بی بی آ گئی. سید سجاد تنہا وار نہیں آئے بھبھی زینب سے کہا بھبھی اللہ آتی آئے. آگے آگے سجاد ہیں اور بھبھی زینب ہے کیا دیکھا ہے کالے برگے میں بیوی ہے جو درد بھری آواز سے رو رہی ہے. زینب نے فرمایا اے بیوی تیرا شکریہ تو میرے مظلوم بھائی کو روتی ہے. بتا تو کون ہے بتا تو کہاں کی رہنے والی ہے بتا تو کہاں سے آتی ہے. بی بی کی آواز آئی زینب بیٹا نہیں پہچانا میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں آئی ہوں خدا سے اجازت لے کے کہ تجھے سہارا دوں تو تنہا نہیں بلکہ میں زہرا بھی تیرے ساتھ ہوں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آج مسلمان ہر جگہ مظلوم ہے ہر جگہ بے گناہ مسلمان مارے جا رہے ہیں. آئیے مسلمانوں کی مدد کے لیے مسلمانوں اور تمام دنیا کے مظلوموں کی مدد کے لیے خدا سے دعا کریں. خدا حضرت عیسیٰ و امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرماؤں. آئیے مل کے دعا کریں ہاتھوں کو بلند کریں. اللہم قل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا
سید المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد. و آلہ طیبین طاہرین المعصومین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث الامیین رسولا منہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صلوا والسامعین, آج کچھ سوالات بھی ہیں جن کے جوابات دینا ضروری سمجھتا ہوں. ان سوالات میں ایک کلن اسلام پر اعتراض ہے کہ اسلام میں خاتون کی گواہی کو مرد کی گواہی کے برابر کیوں نہیں رکھا گیا, اور خصوصاً بعض لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں یہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, لہذا یہ جواب دینا ضروری ہے کہ خاتون کی گواہی مرد کی گواہی کے مقابلے میں برابر کیوں نہیں. دیکھیے, یہ گواہی دینا یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری کی چیز ہے. یعنی آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا, یہ کوئی اس میں پیسے نہیں مل رہے ہیں بلکہ الٹا ذمہ داری بڑھ رہی ہے, کیونکہ خاتون کو اللہ نے نرم نازک اور محبت کے ساتھ, عاطفت کے ساتھ, عطوفیت کے ساتھ خلق کیا ہے. لہذا بہت ساری چیزیں اللہ نے خواتین پر معاف کر دی ہیں, جیسے جہاد ان پر معاف ہے ان کے مزاج کے خلاف. جہاد مرد پر واجب ہے, خاتون پر واجب نہیں ہے, کیونکہ نہ ان کی طبیعت کے مطابق ہے نہ ان کے مزاج کے مطابق ہے, اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی ہے. تو اسی طرح سے کیونکہ عاطفہ محبت اس کے دل میں خاتون کے بہت زیادہ ہے, لہذا اسی طرح سے یہ ذمہ داری ہے. اور پھر گواہی جب آپ کسی کے خلاف دیں گے تو دشمنیاں بڑھیں گی. سرحد پڑی محمد امام, پرابلمس کریٹ ہوں گے, اس لیے اللہ نے اس ذمہ داری سے کم یعنی زیادہ خواتین کو نہیں دی گئی. اور کیونکہ فطرت جو ہے خاتون کی ایسی ہے, فرض کریے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو خواتین کی چیخیں نکلتی, مردوں کی نہیں نکلتی. کہیں قتل ہو جائے خواتین بے ہوش ہو جاتی, قتل کے منظر کو نہیں دیکھ سکتی, کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے محبت کو بھرا ہے تاکہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. لہذا اگر کہیں قتل ہو رہا ہے خواتین دیکھ بھی نہیں سکتی وہ منظر. مردوں کا دل سخت ہے, خواتین کا دل نرم ہے, لہذا وہ صحیح جب دیکھ نہیں سکیں گی تو وٹنس بھی نہیں دے سکیں گی. اور پھر وٹنس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری سے اللہ نے انہیں کم ہی ان کے اوپر یہ بوجھ رکھا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. لہذا یہ جو پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. دوسرا یہ پروپیگنڈا ہے کہ جناب, یہ بھی عجیب نقطہ ہے, دیکھیے علم بہت ضروری ہے, علم سے جو ہے مسائل حل ہوتے ہیں. وہ خواتین کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کے دشمن کہتے ہیں, دیکھو بھائی اسلام نے تمہاری ویلیو کو گرا دیا ہے. کہ وہ کیسے, کہ بھائی اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کی دیت یعنی جو پینلٹی دینی ہے وہ آدھی ہے, لیکن مرد اگر قتل ہو جائے اس کی دیت یعنی پینلٹی قاتل کو دینی پڑے گی وہ ڈبل ہے. تو یعنی اسلام نے عورت کو آدھا مقام دیا ہے اور مرد کو ڈبل مقام دیا ہے. دیکھیے واقعا عورتوں کو علم کی زیادہ ضرورت ہے, جیسے مولانا نے فرمایا کہ یہی تربیت کرتی ہیں. اب یہ جن خواتین کے پاس علم نہیں ہے وہ بڑی آسانی سے گمراہ ہو جائیں گی. ظاہر تو پوائنٹ جو ہے اسٹرانگ ہے کہ جناب عورت جو ہے وہ اگر قتل ہو جائے تو اس کی آدھی رقم مثلا وہ پینلٹی دینی پڑے گی, اور مرد اگر کوئی قتل کر لے تو اسلام میں اس کی ڈبل پینلٹی ہے. یعنی عورت کو اسلام نے گرایا ہے, آدھا کیا اس کا مقام اور مرد کا ڈبل کیا. لیکن تھوڑا سا غور کریں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی, بالکل سمجھ میں آ جائے گی. بھائی اگر عورت قتل ہوتی ہے تو وہ تو مر جائے گی, پیسہ تو مرد کو ملے گا. وہ نہیں فرمایا ابھی تک نہیں پہنچے پوائنٹ پر. عورت بیچاری اگر قتل ہو جائے تو وہ تو قبر میں چلی جائے گی, اس کی دیت اگر آدھی ہے تو وہ آدھی مرد کو ملنی ہے, لیکن اگر مرد اس کا مر جائے تو ڈبل پیسہ عورت کو ملے گا. شروعات پر محمد والے محمد. فائدہ تو عورت کا ہو. یہ باریکیاں ہیں اسلام کو سمجھنے کی تاکہ دشمن اسلام گمراہ نہ کر سکے. شروعات پر محمد والے محمد. ظاہر ہے اگر اس کا مرد مارا جائے تو وہ بیچاری کماتی تو نہیں, ہر عورت تو نہیں کماتی, ممکن ہے کوئی اور مشکلات ہو. لہذا مرد اگر مر گیا تو اس کی دیت کس کو ملے گی؟ عورت کو ملے گی, تو وہ بیچاری جو عورت مر گئی وہ آدھا پیسہ تو اس کے مہر کو ملے گا, وہ خود تو چلی گئی قبر میں. تو اب آپ نے دیکھا یہاں بھی اسلام نے خواتین کا فائدہ رکھا. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. اسی طرح سے بہت سارے پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں, مثلا ایک یہ کہ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ یہ حجاب جو ہے مرد کیوں نہیں کرتے, یہ خواتین پر کیوں واجب. یہ بھی اسلام نے جو ہے نا خواتین کی عزت کو عظمت کو گرایا ہے, یہ بھی ایسا نہیں ہے, بلکہ حجاب سے اسلام نے خواتین کو زیادہ عزت دی, زیادہ تقدس دیا. کیوں؟ آپ دیکھیے سب سے مقدس ترین اسلام میں جگہ کون سی ہے, کعبۃ اللہ ہے اور بیت اللہ ہے. اور بیت اللہ انشاءاللہ آپ جائیں گے تو کیا ہے, پوری دیواریں جو ہے وہ کالے کپڑے کے حجاب میں چھپی رہتی ہیں. صلوات پڑھی محمد وارے. یہ کیا ہے, یہ تقدس ہے, یعنی یہ جگہ جو ہے سب سے مقدس. ان اول بیت موسیٰ للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, کائنات میں مقدس ترین مقام جو ہے کعبۃ اللہ ہے, اور اللہ نے اسے حجاب میں رکھ کر بتایا ہے کہ حجاب دلیل ہے عزت و احترام, نہ کہ احانت. اسی طرح سے لائبریری میں چلے جائیے, اگر اسلامی لائبریری ہے تو آپ کو ہزاروں کتابیں ملیں گی مگر قرآن ملے گا غلاف کے اندر. صلوات پڑھی محمد والے. یہ مسلمان بہنیں سنیں کہ یہ حجاب جو ہے یہ آپ کے لیے احترام ہے. اچھا اگلی دلیل بھی ہے, دیکھیے معمولی پتھر جو ہے وہ سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں, اریان پڑے رہتے ہیں, ٹھوکروں میں رہتے ہیں, مگر کبھی ڈائمنڈ آپ نے دیکھا ہے کسی فٹ کبھی ڈائمنڈ یاقوت آپ کو سڑک پہ نہیں ملے گا, جہاں بھی ملے گا حفاظت سے ساتھ خوبصورت ڈبیا کے اندر ملے گا. سلوات پڑھی محمد والے. پتہ چلا جو قیمتی چیز ہے وہ حفاظت کے ساتھ حجاب میں رہتی ہے, جو بے قیمتی ہوں وہ بغیر حجاب اریان رہتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے محمد. اور دیکھیے اگر خواتین حجاب کرتی ہیں تو ان کا اجر دیکھیے کتنا زیادہ. آپ اگر داڑھی رکھتے ہیں تو ایک آپ حرام سے بچتے ہیں, بس یہی کام ہو, اچھا ہے حرام سے بچنا بھی اچھی چیز ہے. لیکن خاتون اگر حجاب سے رہتی ہیں, مثلا دیور نامحرم ہے یا جہاں کام کرتی ہے نامحرم ہے, اگر خاتون 5 گھنٹے حجاب کے ساتھ رہتی ہے تو 5 گھنٹے اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے. بتائیے کتنا فائدہ, اس کا صرف حجاب میں رہی تو 5 گھنٹے اس کا عبادت میں شامل ہے. آپ اگر داڑھی سے رہیں تو وہ عبادت میں شامل نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں تو ایک واجب ادا کرتے ہیں, ہاں جی, لیکن اس سے کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے آپ داڑھی رکھ کر. داڑھی سکھ کی بھی ہوتی ہے, انگریز کی بھی رکھتے, وہ بھی رکھتے ہیں کبھی. لیکن خاتون جب حجاب کرتی ہے تو جہاں سے گزرتی جاتی ہے وہ اسلام کی تبلیغ کرتی چلی جا رہی ہے. سلام پر محمد والے.
نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ سلوات.
اور یہ ثبوت بھی ہے کہ حجاب سے تبلیغ ہوتی ہے. یہ لوگ پاگل نہیں ہیں جو فرانس والے کہتے ہیں حجاب کو بند کرو, انہیں پتا ہے کہ حجاب سے تبلیغ ہو رہی ہے. ٹورنٹو کے اندر ہمارے دوست ہیں موسوی صاحب, ان کی بچی 13 برس کی ہو گئی, انہوں نے کہا بھائی ہم سید بھی ہیں مومن بھی ہیں, آپ نے حجاب سے بیٹی جانا. ٹھیک ہے بابا, 13 برس کی بچی تھی, بالغ ہو گئی, حجاب سے گئی. جب حجاب سے گئی تو ساری بچیاں کرسچن تھی, سب مذاق کرنے لگی, بہت مذاق کی. آ کر بابا کو بتایا, بابا میں آج میری بہت انسلٹ ہوئی, سب مذاق کرنا, کیا پہننا ہے, یہ وہ ہر طرح کی مذاق. کہ بیٹا کوئی بات نہیں, کل پھر جانا, مذاق کوئی مذاق کرے تو اس طرح سے جواب دینا. پھر جب بچی گئی سب نے مذاق کی تو اسٹیج پر آ گئی بچی, کہہ دیو کل بھی تم نے مذاق بہت اڑایا, اب میری بات بھی سن لو. یہ سنو کیا بات کا, بات یہ ہے کہ تم سب کرسچن ہو, کہ حضرت مریم کو تم مانتے ہو, احترام کرتے ہو. سب نے کہا کیوں نہیں, حضرت مریم ہمارے لیے آئیڈیل ہے, حضرت مریم ہم احترام کرتے ہیں, یہ ہے وہ تعریف کرنے لگے. کہ ٹھیک ہے حضرت مریم کا سب احترام کرتے ہیں, سب احترام کرتے ہیں. کہا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حضرت مریم کا اسٹیچو یا اس کی تصویر دیکھی ہے؟ سب نے کہا ہم نے دیکھی ہے, بار بار دیکھی ہے, بچپن سے دیکھتے ہیں, حضرت مریم کی تصویر بھی دیکھی ہے, اسٹیچو بھی دیکھی. کہا بس میرا آخری سوال ہے کہ حضرت مریم کا لباس مجھ جیسا ہے یا تم جیسا ہے؟ دیکھیں بس یہ تین جملے کہہ کے یہ بچی سیدادی نیچے آ گئی. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, ایک بچی اٹھی جو ان کے ساتھ پڑھتی تھی, کہنے لگی آج آپ کا یہ ریس دیکھ کر اور یہ تقریر سن کر میرا ایک سائیکولوجیکلی جو بڑا پرابلم تھا وہ سال ہو گیا. کہا وہ کیا؟ کہا میں جب بھی بس سے اسکول آتی تھی تو ظاہر ہے میرا لباس تھا, میری ٹانگیں ننگی تھی, میرے بازو ننگے تھے, تو یہ مرد جو ہے وحشی حیوانوں کی طرح گھور گھور کے میرے بدن کو دیکھتے اور مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ ان کی آنکھیں نکال دوں. کیونکہ فطرت عورت, یہ جو شرم ہے یہ عورت کی فطرت میں ہے, یہ میڈیا ہے, یہ پروپیگنڈا ہے جو اسے بے شرم و بے حیا بنا دیتا ہے, ورنہ نیچر میں ہے شرم حیا عورت کے. کہا مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے, کیوں وحشی حیوانوں کی طرح میرے بدن کو گھور رہے ہیں. میں سوچتی تھی کوئی میرے بدن کو اس طرح سے نہ دیکھے, میں کیا کروں, ان کے سب کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتی. پھر میں سوچی تھی ان کا قصور نہیں, میں خود اپنے بدن کو جب ریحان کروں گی تو ظاہر مرد تو دیکھیں گے. اب میں اس شش و پنج میں تھی کہ میں کیا کروں کہ کوئی مرد میری طرف حوث کی نگاہ سے, شیطانی نگاہ سے نہ دیکھے. آج یہ آپ کا لباس دیکھا اور یہ چھوٹی سی تقریر سنی, میرا مسئلہ حل ہو گیا. میں بھی چاہتی ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں اور آپ کی طرح لباس پہن لوں. سلوات پڑھی محمد والے. تو آپ نے دیکھا کہ خاتون اگر حجاب سے جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے. سلوات پڑھی محمد والے محمد. دیکھیے سوالات سے علم کے دروازے کھلتے ہیں. ہم بھی بہت خوش ہیں کہ سوالات ہونے چاہیے, لیکن ٹائم بہت کم ہے اور بہت سارے سوالات لوگ ٹیلی فون سے اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے, جب تک ہم انگلینڈ میں ہیں, کیونکہ ایک جگہ ہم رہتے نہیں, اکثر سفر میں رہتے ہیں, تو ایس ایم ایس میسج کے ذریعے سے آپ لوگ سوالات پوچھ سکتے ہیں. اس مجلس کے دوران بھی بہت سارے سوالات ہوں گے, کیونکہ فون پہ تو ہم سب کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے. پھر یہ ہے کچھ پروگرام ایسا ڈھونڈ لیں گے کہ ایک طرح کے سوال ہیں تو سب کو جواب مل جائیں. تو ایس ایم ایس میسج, ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے جو بھی جوانوں کے سوالات ہوں تو انشاءاللہ جب تک ہم انگلینڈ میں ہیں آپ کی خدمت میں جواب دیں گے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مگر فون کریں گے تو پھر میں مشکل ہے کہ سب کے اتنے سارے سوالات کے جواب دے سکوں. تو یہ فون نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں, جتنے بھی نوجوان جو ہیں سوالات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ایس ایم ایس کے میسج کے ذریعے سے بہت سارے سوالات جو آپ کے ہوں گے ہم کوشش کریں گے جواب دیں. یا انشاءاللہ جیسے مولانا نے کہا کہ یہ ہم پورے یورپ کا مرکز بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ, بلکہ یہاں سے ہی مبلغ ہوں, یہیں سے ہی مدرسہ ہو, یہیں سے جو پروگرام ہے ایک بہت عالیشان پروگرام ہے, تو انشاءاللہ مرکز کے اندر بھی یہ فیسلٹیز قائم ہو جائیں گی کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں. فی الحال جو نمبر ہے ہمارا 07790570056, اس میں صرف ایس ایم ایس میسج ہی بھیجیے گا. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. عزیزان گرامی, ہماری گفتگو ہو رہی تھی ڈیزیز آف سول اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ, نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج, کیونکہ پیارے پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جسم کی بیماری سے نفس کی بیماری زیادہ خطرناک ہے. اے لوگوں, جسم کی بیماری کا درد تکلیف 60-70 سال سے زیادہ نہیں, لیکن اگر نفس کی بیماری تم لے کر چلے گئے تو برزخ میں ممکن ہے 1,00,000 سال تک تمہیں تکلیف میں رہنا پڑے. یہ اپنی بیماری ہے, خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہیں. یہ ساری بیماریاں پھٹیں گی. اگر کسی کے اندر حسد ہے قبر میں پھٹے گا, اگر کسی کے اندر تکبر ہے قبر میں پھٹے گا, نہیں معلوم کتنا عذاب اس سے نکلے. اگر بغض ہے, حسد ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ضد ہے, ریاکاری ہے, یہ بیماریاں ہیں اور یہ آج ہمیں پتہ نہیں. جیسے آتش فشاں پہاڑ کے نیچے آگ ہوتی ہے لیکن جب تک وہ پھٹے نہیں پتہ نہیں چلتا. تو یہی حدیث کہہ رہی ہے جیسے تم قبر میں پہنچے اگر تم نے دنیا میں علاج نہیں کی, یہ بیماریاں پھٹیں گی اور تمہیں نابود کر لیں گی. عزیزان گرامی, لہذا بغض و حسد آپ نے سنا خطرناک ترین بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کو حق کا راستہ نصیب نہیں ہوتا. سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہم نے الفیا, ہمارے جتنے مسلمان ہیں شیعہ سنی, ہم سب کا عقیدہ ہے قرآن پر بھی اور اہل بیت پر. آپ مسلسل سن رہے ہیں, جتنے مسلمان ہیں سنی ہیں وہ ہمارے اہل بیت کو مانتے ہیں. یہ غلط پروپیگنڈا, یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے, یہ شیطانوں کا پروپیگنڈا. دیکھیے جو بھی مذہب ہو, جو بھی مذہب ہو, جو بھی خدا کو ماننے والا مذہب ہے نا, وہ کبھی نفرت نہیں پھیلاتا. یہ اصول سمجھ لیجیے, چاہے کرسچن ہوں, چاہے یہودی ہوں, چاہے ہندو ہوں, جو بھی خدا کو مانتے اگر دل سے, چاہے بدھسٹ ہوں, جو بھی انسان خدا کو مانتا ہے, جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کبھی
قتل کرنے پر ایمان نہیں رکھتے، کبھی نفرت پھیلانے پر ایمان نہیں رکھتے. یہ جو آپ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بم پھٹ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، دھوکے میں نہ رہیے، یہ شیطان پرست لوگ ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شیطان کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، شیطان پرست. اگر آپ جا کے انٹرنیٹ پر بھی دیکھیے، بہت سارے فرقے ہیں جو شیطان ہی کو اپنا خدا مانتے، سب کچھ مانتے، شیطان پرست. آج بھی دنیا میں لوگ ہیں، جو خدا پرست ہوگا وہ قتل میں بلیو نہیں کرے گا، وہ ظلم میں بلیو نہیں کرے گا. یہ سارے فتنے جو ہے یہ شیطان، مثلا کیا شیعوں میں آ کے بم پھوڑ دیا، یہ شیطان پرستوں کا کام ہے، اور پروپیگنڈا کر دیا کہ سنیوں نے یہ کام کیا ہے. یہ بالکل غلط ہے، کبھی آپ اس دھوکے میں نہ آئیے. جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، پاکستان کی مجلس جا رہی ہے، پاکستان کے مسلمان، ہندوستان، کبھی مسلمان، جو مسلمان دور کی بات ہے، جو بھی خدا پر ذرہ برابر ایمان رکھتا ہے وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور اسی طرح سے کیا کیا جاتا ہے کہ جناب سنیوں میں جا کے بم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ جو ہے شیعوں نے کیا. یہ شیطان پرست ہیں جن کا عقیدہ ہے قتل و غارت گری. مسلمان کبھی یہ کام نہیں کر سکتا، عیسائی کبھی یہ کام نہیں کر سکتا. جو دل سے عیسائی ہے، جو دل سے خدا کو مانتا ہے، یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. ان کا ایمان نہ خدا پر ہے، نہ ان کا ایمان قیامت پر ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور گہری سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، باقاعدہ ایسی میڈیسن تیار ہو چکی ہیں، وہ بندے کو لگا دیتے ہیں، وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح بندہ چلتا ہے، اسے پتا بھی نہیں چلتا. سے پہلے ہیپناٹزم تھا. اسی طرح سے کئی ایسی دوائیاں جنہوں نے تحقیق کی، وہ جو یہ سوسائڈ سنتے ہیں، سوسائڈ اٹیک، وہ اصل دوائیوں کا کمال ہے، وہ اس کے برین میں ڈال دیتے ہیں، وہ جا کے وہ کام کر دیتا ہے. تو ان کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو لڑائی، ان کا مقصد ہے مسلمانوں میں تفرقہ، ان کا مسلمان کبھی متحد نہ ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اگر مسلمان متحد ہو گئے تو مسلمانوں کے پاس تیل بھی ہے، مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے، مسلمانوں کے پاس ایمان بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لے لیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لہذا کبھی اس پروپیگنڈا میں نہ آئیے. دیکھیے، ہم سب شیعہ، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی کے جتنے صحابی جنہوں نے اپنے جان مال کو قربان کر دیا، ہم ان سب کو مانتے ہیں. اور یہی عقیدہ اہل سنت کے بھائیوں کا ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، فقط یہ نہیں کہ ہم امام حسن حسین کو مانتے، نہیں نہیں، بلکہ اہل سنت کے بھائی بھی مانتے ہیں. ہر روز میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو آیتیں ہم یہاں بیان کرتے ہیں وہ اہل سنت کے علماء بھی مانتے ہیں، جو شان حضرت علی کی ہم مانتے ہیں وہ حضرت علی کی شان اہل سنت کے بھائی بھی. بس کتنی آیتیں یا ایھا رسول بلغ پر گفتگو ہوئی، یا ایھا رسول بلغ کو یہ مانتے ہیں، سأل سائل عذاب مواقل الکافرین، یہ آیت کس کے لیے ہے؟ دشمن علی پر عذاب نازل ہوا، آپ نے سنا کہ یہ آیت جو ہے اہل سنت کے لوگ بھی مانتے ہیں. انما یرید اللہ لیذبان کو مرشد، یہ اہل البیت کے بارے میں آیت ہے، سارے اہل سنت کے علماء مانتے ہیں. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ آیت مباہلہ ہے پنتل پاک کی شان میں، سارے علماء مانتے ہیں، اہل سنت کے کسی عالم نے انکار نہیں کیا. انما ولیکم اللہ ورسول، یہ آیت حضرت علی کے لیے نازل ہوئی، سارے اہل سنت کے علماء مانتے ہیں. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یہ اہل بیت کے لیے ہے، یہ پنتل پاک کے لیے سب مانتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. حتیٰ کہ کل آپ نے وہ تفسیر دیکھی کہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر، اہل سنت کے بھائیوں نے کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی محمد و آل محمد کا راستہ. صلوات اگر نہ پڑھے وہ تو وہ کہتے ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. سب مسلمان جتنے اگر نماز میں صلوات نہ پڑھیں تو ان کا عقیدہ ہے کہ ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. تو عزیزان گرامی، اسی طرح سے آج ایک اور آیت دیکھ لیجئے، ومن عندہ علم الکتاب، یہ آیت بھی حضرت علی کی شان میں ہے. اور اسی طرح سے یہ ساری تفسیریں لکھتی ہیں کہ زاد المسیر ہے، کہ یہ جو قول ہے ومن عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت علی علیہ السلام ہے. تفسیر بحر المحیط نے لکھا یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. تفسیر علوی نے لکھا یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. تفسیر قرطبی نے لکھا یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے. یعنی پورے کتاب کا علم کن کے پاس ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے. اب قرآن اٹھائیے، حضرت آصف بن برقیہ کے لیے قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کے پاس پورے کتاب کا علم نہیں ہے، تھوڑا سا علم ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ کہتا ہے تخت بلقیس میں ہزاروں میلوں سے ایک پلک جھپکنے میں لا سکتا ہوں. تو بتائیے، جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم ہے، اس کی یہ طاقت ہے کہ حضرت سلیمان نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس میں یہاں لے کر آؤں گا. اور اہل سنت بھی لکھتے ہیں, شیعہ بھی لکھتے ہیں, حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھوڑا سا نہیں پورے قرآن کا علم ہے. اور قرآن کیا ہے؟ وَلَا رَتَبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ. قرآن میں ہر خشک اور تر کا ذکر ہے. تو اب جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہوگا وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا, سلونی سلونی, پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا. لہذا دیدان گرامی, اب آپ نے دیکھا کہ سارے مسلمان حضرت علی کا احترام کرتے ہیں, سارے اہل بیت کو مانتے ہیں. لہذا ہم سب کو مل کے عزاداری منانی چاہیے, ہم سب کو مل کے پروگرام کرنے چاہیے. جس سے ابھی یہ اپیل ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں نے, بہن مولانا کی طبیعت ناساز تھی, اس کے باوجود انہوں نے کچھ باتیں آپ کو بتلائیں. بہرحال ہم نے تو کہا تھا کہ اپنے صحت کا زیادہ خیال رکھیں. کل بھی پرسوں مولانا آئے تھے تو ابھی ٹانگوں سے پھر بلیڈنگ ہوئی. بہرحال ہم نے اب بھی کہا ہے کہ آپ آرام کریں. سر ان کا عشق ہے, محبت ہے, ان کا عقیدہ ہے, اور یہ واقعی ایک نعمت ہے جو پروردگار نے مولانا کی شکل میں اور مولانا کے ذریعے سے یہ سینٹر کی شکل میں ہمیں دی ہے. اتنا بڑا سینٹر آپ کو مفت میں مل گیا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس کو بہتر سے بہتر چلائیں. جیسے اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ یہاں ہمارے بچیاں بچے جو ہے وہ گمراہ نہ ہوں, کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی. اور یہ اب موقع مل گیا آپ کہ آپ اس سے خوب فائدہ لیں. اگر اولاد آپ کی ضائع ہو گئی, گزشتہ سال کا پورا شعر ہمارے اس پر تھا کہ اولاد ہے امانت خدا. اگر آپ کی ہماری غفلت سے ہمارے بچے ضائع ہو گئے تو یہ اتنی بڑی خیانت ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم اس سے عذاب سے بچ نہیں سکتے. حدیث ہے کہ ایک خاتون پوری عمر باحجاب رہے گی مگر خدا کہے گا پھینک دو جہنم. کیوں؟ کہ خود باحجاب رہی مگر بچی کو حجاب نہیں سکتا. ایک خاتون پوری عمر نمازی رہی, حکم ملے گا پھینک دو جہنم میں. کیوں؟ کہ خود نمازی رہی بچی کو نماز نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ ماحول کا اثر غیر معصوم پہ پڑتا ہے. اگر آپ کے بچے عام اسکولوں میں گئے جہاں ہر چیز عام ہے, جہاں اسلام کا تصور نہیں ہے, جہاں اخلاق کا تصور نہیں ہے, جہاں استاد کو باسٹر کہتے ہیں, تو وہ کل ماں باپ کو بھی کہیں. تو وہاں کچھ سکھایا نہیں جاتا بلکہ بگاڑا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اور وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ نے اگر کچھ کہا ہے تو میں بتاؤں یہ پولیس کا نمبر ہے, ان کو فون کر دینا. تو اس ماحول میں آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا بنیں گے؟ مومن بنیں گے, وہ انسان ہے بیچارے, ماحول کا اثر ہوتا ہے. لہذا یہ بہترین موقع مولانا فراہم کر رہے ہیں. دیکھیے مولانا بھی یہی پیدا ہوئے, یہی پلے بڑھے, بہت سارے بچے بہت نیک ہیں, یعنی پاسیبل ہے یہاں رہتے ہوئے بھی آپ بچوں کی صحیح تربیت کریں. لیکن وقت کس کے پاس ہے اور علم کس کے پاس ہے؟ دو چیزیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم اس فن میں ماہر بھی نہیں ہیں کہ ہم کیسے بچوں کی صحیح تربیت کریں. تو بہترین موقع مولانا فراہم کر رہے ہیں کہ آپ اپنی نسلوں کو بچائیں, اپنی بچوں کو بچائیں. صحیح صحیح آزادی بچیاں ہیں ہندوؤں کے ساتھ چلی جاتی, یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ انسان لرز کے رہ جائے. ہاں جی, تو یہ سب ماں باپ کی غفلت ہے کہ ماں باپ نہیں جانتے کہ کیسے تربیت ہو. کیا علم ہے ہمیں؟ اس علم ہی نہیں کیسے بچوں کی تربیت ہے. خاص علم ہے, ماہرین منگا کے قوم سے, نجف سے, یہاں سے باپ کے بچوں کو بہترین تربیت دیں گے اور پورے یورپ کے بچے. تو ظاہر ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہے اس میں بہت سارا کام ہے. چھت جو ہے اس کا ٹوٹ چکا ہے, فی الحال ایسے کام چل رہا ہے, اور پارکنگ کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. تو وہی کارکنوں کی طرف سے کچھ لوگ آئیں گے, آپ انشاءاللہ اب بھی اور بعد میں بھی. یہ آپ کا اپنا سینٹر ہے, اگر آپ نے اس کو خوب بنایا تو آپ کے بچے یہاں پڑھیں گے. سب لوگ یہاں تو کسی کو رہنا نہیں ہے, یعنی وہی جو خطرہ ہے کہ تین جنریشن کے بعد کہتے ہیں بھائی یہ لوگ ختم ہو جائیں گے. اور ایسا ہوا بھی ہے, بعض ممالک میں ایسا ہوا بھی ہے, جنریشن ختم ہو گئی. آپ کو پتا ہے یا نہیں, لوگ جمع کر رہے ہیں قصہ سننے کے, امریکہ کے قریب کوئی آئی لینڈ ہے, مجھے یاد نہیں, مولانا کو شاید یاد آ جائے بتا دیں. وہاں پر ہمارے دوست نیو جرسی سے گئے وہاں نوکری کرنے, ایسے ہی ٹریننگ. تو وہاں پر کیا تھا, وہ 10 محرم کا دن تھا, وہ جلوس نکالے تھے. وہ کہہ رہا تھا یا حسین, ایک کہہ رہا تھا یا یزید. اور وہ شیمپین شراب کی بوتلیں کھولے ہوئے پی رہے ہیں. پھر سارے اپنے دیسی لوگ وہ بیچارے تو گھبرا گئے, یہ کیا ہے, دس محرم کا دن ہے اور یہ شراب پی رہے ہیں. وہ کہہ رہے یا حسین, یہ کہہ رہے یا یزید. آخر جلوس ختم ہوا, کہ بھائی تم کون لوگ ہو, کیا کر رہے ہو؟ ہمیں کچھ پتا نہیں. ہمارے آبا اجداد دس محرم کو جلوس نکالتے تھے, کہتے ایک حسین ایک یزید آپس میں جنگ ہو گئی. وہ لوگ اس طرح سے دیکھے آپ نسل تباہ ہوئی ہے نہیں, ٹھیک ہے, آج کا زمانہ حضور کے. پھر وہ گئے ایک عالم لے کر آئے, الحمدللہ ایران سے عالم آیا, مدرسہ قائم. اب وہ واپس آئے, آہستہ آہستہ واپس آئے اسلام کی طرف. تو عزیز واقعی اگر اس ملک میں اگر آپ نے تھوڑی سی بھی غفلت کی تو آپ کی اولاد ضائع ہو جائے گی. وہ آئے تھے دولت کمانے میں, سب سے بڑی دولت کھو بیٹھے. ہاں جی, اولاد کی تربیت واجب ہے, اولاد اگر ضائع ہو جائے تو یہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, مفت میں اتنا بڑا سینٹر ملا ہے, اس کو بنائیں, اس میں ہر اعتبار سے کام کریں تاکہ انشاءاللہ ایک عظیم مرکز بنے. جو نام ہے مرکز, تو واقعی مرکز بنے کہ یہاں سے ایسے بچے ایسی بچیاں نکلیں جو پورے یورپ امریکہ کے لیے نمونہ ہوں. دیکھیے ابھی حالات بدل گئے, پہلے کئی علماء انڈیا پاکستان سے امریکہ جاتے تھے, اب کوئی نہیں جا رہے, ویزے بند ہو گئے. اس وقت کم سے زیادہ آپ کے انگلینڈ سے علماء جو ہیں امریکہ جا رہے ہیں تبلیغ کرنے. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو کون جاتا, زاداری کیسے ہوتی, حالات کا پتہ نہیں کل کیا ہو. اگر آپ نے اپنے حوضے نہیں بنائے, آپ کم کے انتظار میں رہیں گے, ممکن ہے کل پابندی لگ جائے بھائی, پھر آپ کیا کریں گے, کہاں بچیوں کو بھیجیں گے, کہاں بچوں کو بھیجیں گے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ایک حوضہ ہونا چاہیے, بچوں کی صحیح تربیت ہونی چاہیے, ورنہ اس ملک میں قدم قدم پہ خطرات موجود ہیں. صلوات پر محمد و علیہ وسلم. بارہ جی کا سلوات. بارہ جی کا سلوات. بارہ جی کا سلوات. بارہ جی کا سلوات. آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ دو چیزیں کل ہم نے چھوڑی تھی, ایک عمر بڑھائیے اور ایک ریاکاری کو ختم کریے. عمر بڑھانے کے لیے جو احادیث بھی ہیں اور جو اصول بھی ہیں کہ انسان اگر صلے رحم کرتا ہے تو عمر اس کی بڑھ جاتی ہے, اور دوسرا طریقہ ہم نے کہا جو علماء کس طرح سے نیند کم کرتے ہیں, اور میں نے سائنٹیفک جو پروف بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اصل جو ہے ڈیپ سلیپ ہے, وہ چار گھنٹے بھی مل جائے اور واقعی وہ ڈیپ سلیپ پہ جلدی آدمی پہنچ جائے تو چار گھنٹے آپ کے ہر دن کے بچتے ہیں تو چار پانچ سال میں یعنی ایک سال آپ کی عمر کا بڑھ جائے گا. لیکن وہ چیزیں جتنی ہم نے بتائیں اس کے لیے ایک شرط ہے, وہ کیا ہے؟ مثلا ہم نے بتایا کہ بھئی 700 مرتبہ آئے پڑھیں, یہ تین آیتیں پڑھیں 54 55 56 سورہ اعراف کی, اور ہم نے سورہ حمد کہا 70 ٹائم پڑھیں دعائے توسل کے ساتھ, ٹھیک, اور ایک سجدہ 20 منٹ کا کریں آپ. یہ سب چیزیں ضروری ہیں, مگر پتہ ہے ایک اہم نقطہ جو ہے اسلام نے بتلایا کہ سب چیزیں اگر روحانی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, اسپرچولی آپ ترقی چاہتے ہیں, یہ سب چیزیں ضروری ہیں, مگر ان سے بھی اہم چیز ہے آپ کے پیٹ کے اندر غذا کون سی جا رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد امام. جیسے جسم کی بیماری کے لیے بھی کہتے ہیں نا ام الامراض پیٹ ہے, ساری بیماریاں پیٹ سے نکلتی ہیں. جو پیٹ پہ کنٹرول نہیں کرتا اس بیچارے کو میری طرح کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے, شوگر ہو گئی یا کوئی بلڈ پریشر ہو گیا یا کولیسٹرول ہو گیا, کیونکہ وہ پیٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اسی طرح سے روحانی طریقے سے اگر آپ ترقی چاہتے ہیں, کوئی روحانی مقام چاہتے ہیں, عبادت کی لذت چاہتے ہیں, تو یہاں بھی ابتدا پیٹ پہ کنٹرول کرنا ہے. جو پیٹ پہ کنٹرول کر لے گا پھر آنکھ پہ بھی کر لے گا, پھر ہاتھ پہ بھی کر لے گا, زبان پہ بھی کر لے گا. جو پیٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر مشکل ہے. صلوات پر محمد وعلی محمد. ایک آیت بڑی عجیب ہے, کاش اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں. فلینظر الانسان الی طعامہ, خدا فرماتا ہے انسان نظر کر کہ تو کیا کھا رہا ہے. نظر کر تو کیا, ہم آنکھیں بند کر کے کھاتے, تو خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھ کیا کھا رہا ہے, دیکھ کیا کھا رہا ہے. تو یہ مراد نہیں ہے کہ دیکھو بھئی ٹماٹر ہے یا آلو ہے, بلکہ یہ دیکھ کہ اس میں طہارت ہے, نجاست ہے, کیا کیا اثرات ہے. اب ہم جاتے ہیں جناب ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھا لیتے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بھائی اس کس نے پکایا ہے, کیا کیا انگریڈینٹ ہے, آیا حلال ہے پکانے کا. اب یہاں پر جناب مصیبت یہ ہے کہ 80% جو لوگوں نے انکوائری کی ہے کہ ٹوائلٹ میں آپ کھڑے ہو جائیں کہ 80% لوگ تو ہاتھ ہی نہیں دھوتے. چلو ہاتھ پڑی محمد ہمارے ہوں, بتائیے کیا کریں گے. آپ اکثریت جو یہاں کی ہے ٹوائلٹ جاتے ہاتھ نہیں دھوتے, اور وہی لوگ آپ کو کھانا پکا کے دے رہے ہیں اور آپ مزے سے کھا رہے ہیں. پھر اب جتنے وظیفے آپ پڑھتے چلے جائیں کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ پیٹ میں کیا چیز جا رہی ہے وہ اسی سے تو خون بنے گا, اسی سے تو ساری آپ کی انرجی بنے گی. جو پیٹ میں جا رہا ہے وہ سب سے اہم ہے. اسی لیے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں سب سے مشکل کام ہوگا رزق حلال کا کھانا. سب سے مشکل کام ممکن ہے کہ کمائی حلال کی ہو مگر کھاتے جا کے حرام ہے, دیکھتے نہیں کیا ہے, حلال ہے پاک ہے. اور کتنی بیماریاں بھی اسی سے لگتی ہیں زیادہ کھانے سے بیماری. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قبرستان میں تم چلے جاؤ جو لوگ جوانی میں مر گئے یا جلدی مر گئے ان سے جا کے پوچھو بھائی کیوں مر گئے, کہا زیادہ کھانے کی وجہ سے مر گئے. ساری بیماریاں نہیں تھی, کھانے سے لگتی ہیں نا, زیادہ جب کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تو یہاں پیٹ پر کنٹرول ہو گیا تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. یہ وظیفے بہت اچھے ہیں مگر اگر باقی کامیابی چاہتا ہے انسان تو دیکھے میں کیا کھا رہا ہوں. اب دیکھیے یہاں پر اگر نیند کم کرنا ہے, اگر آپ نے پوری آدھی مرغی کھا لی اور سو گئے تو چار کے بجائے آٹھ گھنٹے سوئیں گے. سر بات پڑی محمد جتنے وظیفے کر لیں آپ, غذا پہ بہت اہم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے علماء مجتہدین رات کا کھانا ان کا بالکل ہلکا ہوتا ہے. امام خمینی جو ہے وہ کیا کھاتے تھے, ایک جو ہے وہ خیار کھاتے تھے. ہاں جی خیار کو کیا کہیں گے قبلہ, کیوکمبر. کیوکمبر ایک کھاتے تھے رات. ہاں جی ہم پوری پلیٹ چاول کی کھاتے ہیں پھر تہجد میں کیسے اٹھیں گے. سر بات پڑی محمد والے جتنے بزرگ علماء رات کا کھانا ان کا بہت کم ہوتا ہے, تو صحت کا راز بھی ہے, صحت جسم بھی ان کا اچھا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ سو گئے, یہ ڈیپ سلیپنگ کی بات ہو رہی ہے نا, اب آپ نے خوب کھایا, مکھن کھایا, پیزا کھایا, یہ کھایا, تو ساری انرجی تو اس کو ہضم کرنے پر ہوگی, تو ڈیپ سلیپ میں کہاں جائیں گے. سلوات پر محمد والے. تو کھانے پر بہت ہے کنٹرول, اگر کھانے پہ کر لیا صحت بھی بدن کی بھی صحیح رہے گی اور جسم کی. اسی لیے حدیث بہت نورانی ہے, اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں دو لقمے حرام سے بچنا 2000 رکعات نماز مستحب کے برابر ثواب ہے. اب 2000 رکعات کم سے کم 2000 منٹ تو لگیں گے, الگ کئی انٹرویل ہوں گے, 2000 رکعات نماز کون پڑھے گا, لیکن 2 لقمے حرام سے اگر آپ نے خود کو بچا لیا 2000 رکعت کا ثواب مل گیا. یعنی اصل یہ سارا کنٹرول پیٹ پر ہے. آپ دیکھیے پیٹ بھر کے نہ کھائیں, پھر دیکھیے ڈیپ سلیپ ہو سکتی ہے. ایک اور نسخہ بھی سن لیں اور یہ قرآن کا معجزہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ابھی سونا, اگر سونا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں 2 بجے میری آنکھ کھل جائے یا میری 4 بجے آنکھ کھل جائے, قرآن کی آیتیں ہیں, یقیناً یہ قرآن کی آیتیں آپ کو اٹھائیں گی. لیکن اس میں بھی میں نے کہا کھانے پینے میں احتیاط ہوگا. یہ قرآن کی سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں ہیں, قل انما انا بشر مثلکم. یہاں سے لے کر آخر تک آپ تجربہ کر کے دیکھیے. البتہ طہارت کی شرط ہے, غذا پاک کی شرط ہے. کیا ہوگا اگر آپ نے کہا کہ مجھے 4 بجے اٹھنا ہے, آپ یہ آ گئے 3-4 مرتبہ پڑھ کے اور سو جائیے. دیکھیے یہ قدرتی قرآن کا کلاک ہے, آپ کا کلاک نہیں ہے, اللہ کا. دیکھیں کئی فوائد ہیں قرآن سے ہم بے خبر ہیں, یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے, اس سے بھی بڑے بڑے فائدے قرآن کے اندر موجود ہیں. آپ نے 3-4 مرتبہ آیت پڑھی اور آپ سو گئے, 2 آیتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, اب آپ سو گئے. آپ نے کہا مجھے 4 بجے اٹھنا ہے, 4 بجے آنکھ کھل جائے گی, مگر بستر سے اٹھنا یہ آپ کا کام ہوگا, نہیں قرآن آپ کو اٹھائے گا. سرواز پڑی محمد جمال, یہ تجربہ کر کے دیکھیں. بہت قرآن کے باتیں ہیں, بہت قرآن کے فوائد ہیں, قرآن ایک خزانہ ہے, ہر مشکل کا حل قرآن میں. مگر افسوس کہ ہم اس سے فائدہ نہیں لیتے. جو لوگ لیتے ہیں واقعی جنہوں نے لیا, مشکلات بڑی بڑی مشکلات ان کی ختم ہو گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے ایک ڈاکٹر کو یہ نسخہ دیا تھا, ڈاکٹر سمد اور ابھی تک زندہ ہے, کوئٹہ میں ہے, کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نسخہ. اور یہ ہر بیماری کے لیے ہم کہتے ہیں علاج, ہر بیماری, کینسر ہو, ٹی بی ہو, بڑی سے بڑی بیماری, اس کا علاج ہے قرآن میں. ہر چیز کا علاج ہے, مگر پتہ کس سے ہے, جو وارث قرآن. سمجھے کیا امام نے فرمایا, فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں, ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں اور اس کے بعد 70 دفعہ سورہ الحمد پڑھیں, اور سورہ الحمد کے بعد کیا پڑھنا ہے, سورہ الحمد کے بعد 70 دفعہ 70 ٹائم سورہ قل ھو اللہ احد, 70 ٹائم قل اعوذ برب الناس, 70 ٹائم قل اعوذ برب الفلق, 70 ٹائم آیت الکرسی, 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا عمل ہے. پھر آخر میں ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں اور یہ 7 دن عمل کریں, کتنے لوگوں کو شفا ملی. اور یہ زمزم کا پانی تو اور اچھا, بارش کے پانی پہ دم کریں, 7 دن پی, اب دیکھیں کیا فرق آ رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے 1 سال اس پر عمل کیا, کہتے ہیں 17 کینسر کے مریض اور 2 برین ہیمریج کے مریض ٹھیک ہو 1 سال. یہ قرآن معجزہ ہے, زندہ معجزہ. مگر شرط کیا ہے, قرآن سے اگر علاج کرنا ہے تو پھر 7 آپ کے جو اعضاء ہیں وہ گناہوں سے پاک ہونے چاہیے. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اگر تو مجھے, ایک ظاہر اس آیت کا کہ ظاہر قرآن کو بغیر وضو کے مس نہ کرو, اور ایک اس کا باطن ہے کہ اگر تو قرآن سے باطنی فائدہ لینا چاہتا ہے تو اپنے باطن کو پاک کر. جب تیرا باطن پاک ہو جائے گا تو قرآن سے باطنی فائدہ ملے گا. آنکھ گناہ نہ کرے, زبان گناہ نہ کرے, ہاتھ گناہ نہ کرے, کان سے گناہ نہ سنے, پاؤں حرام کی طرف نہ جائے, یعنی 7 اعضاء نے کہا یہ 7 اعضاء پاک رہے, یقیناً قرآن ایک بیماری نہیں کئی بیماریوں کے لیے علاج ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. مگر افسوس کیا ہے, ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے تو یہ معجزات کیسے لوگوں کو سنا ہے. یہ معجزات قرآن کے معجزات ہیں, ایسے ایسے معجزات کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے. لیکن افسوس کے بہت کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی مومنین کا چینل اگر مطلب اتنی بڑی جگہ ہے یہاں پر اسٹوڈیو بھی بن سکتا ہے اگر آپ پھر ہمت کریں. ڈاکٹر صاحب بیچارے نے بڑی ہمت کی تھی مگر جس طرح ساتھ دینا چاہیے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. ایک اگر اپنا چینل ہو, اتنے معجزات ہوتے. آپ دیکھیں نجف میں جائیے کتنے مریض, کربلا میں جائیے کتنے کینسر کے مریض حسین کی قبر سے شفا پاتے. کوئی ہمارے پاس چینل ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسے بتا جائے. ہم مشہد میں رہتے ہیں, امام رضا کے حرم میں ہر مہینے ایک یا 2 معجزہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لا علاج مریضوں کو شفا ملتی ہے. لیکن دنیا کو پتا تو چلے اہل بیت کون ہے, یہ ہمارا آپ کا یہ ذمہ ہے یا نہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ایسے معجزات انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی کوشش کریں, کیا کوشش, ایک اپنا چینل ہونا چاہیے, کوئی زیادہ مشکل نہیں. اب تو اور سستا ہوتا جا رہا ہے, اگر 10 مومن بھی مل جائیں تو ایک چینل ہو سکتا ہے, اس سے کس قدر تبلیغ ہو سکتی ہے. اور دیکھیں یہی پروگرام اہل بیت کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت عربی میں کافی چینل ہوئے ہیں اور اس کا بہت فائدہ ہوا ہے. جو ایک پروپیگنڈا تھا شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. عرب ممالک میں الحمدللہ کافی لوگوں کے ذہن کھلے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں, غلط فہمیاں دور ہو گئے. 1-2 چینل ہے مگر وہاں اور کیا مشکل ہے. اس وقت دیکھیے چینل چلانے کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے پروڈکشن کا, کہ آپ دکھائیں گے کیا. اگر آپ وہی دکھا رہے ہیں جو دوسرے لوگ دکھا رہے ہیں تو چینل کا فائدہ ہی کیا ہے. بہت سارے چینل ہیں, ہزاروں چینل ہیں. آپ نے وہ چیز دکھانی ہے جو کوئی نہیں دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اسلامی چیزیں دکھانی ہیں, آپ نے لوگوں کے پرابلم سالو کرنے. اب مومن کے اندر کتنی طلاقیں ہوتی ہیں دیکھیں, آپ نے ایسا فلم بتانا ہے کہ یہ پرابلم کیسے سالو ہو جائے. بچے ڈرگس میں جا رہے ہیں, آپ نے یہ بتانا ہے کہ ڈرگس سے لوگوں کو کیسے بچائیں. لوگ گناہوں میں جا رہے ہیں, کرائمس بڑھ رہے ہیں, یعنی آپ کا تو یہ کام ہے معاشرے کی اصلاح ہو. تو عزیزان گرامی, لیکن اس پر کیا ہے, ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی. ہم سے مراد ہم سب لوگ ہیں, علماء بھی غیر علماء بھی, کہ جیسے فلم انڈسٹریز وجود میں آئی تو ہم نے فتویٰ دے دیا کہ بس یہ حرام ہے. بھائی ہر برائی کو ختم کرنے کے لیے جب تک اس کے مقابلے میں اچھائی نہیں لائیں گے تو برائی ختم ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو اصول ہے. اب میں کہتے ہیں بس حرام ہے. اب آپ بتائیے اس وقت کتنے پرسنٹ لوگ ہیں دنیا مسلمان جو فلم نہ دیکھتے ہوں, ڈرامہ نہ دیکھتے ہوں, شاید بیچارے انگلیوں پہ گننے کے برابر ہے. سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ غلط دیکھ رہے ہیں. جو فلمیں بناتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, اصلاح معاشرہ. ان کا مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا. سر بات پڑی محمد والے وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. مگر الحمدللہ کچھ اللہ کے نیک بندوں نے ایران میں اچھی فلمیں بنائی. توبۃ النصوح پر فلم بنی, کئی لوگوں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا, جوا کھیلنا چھوڑ دیا, شراب پینا چھوڑ دیا, ظلم کرنا چھوڑ دیا, حرام کھانا چھوڑ دیا. ایک چھوٹی سی فلم ہے معمولی, یعنی دیکھیے ہم اگر تقریر کرتے ہیں یہاں کتنے لوگ آئیں گے, 500,000 2,000, مگر اگر آپ ایک فلم بناتے ہیں انگلش میں بنا دیں تو ملینز لوگ دیکھیں گے, ملینز لوگ اس سے ہدایت پائیں گے. کتنا بڑا کام ہے جس کی طرف ہم بالکل غافل ہیں. علماء بھی غافل ہیں, جو نیک لوگ ہیں وہ بھی غافل ہیں. اب مثلا حضرت امام علی علیہ السلام پہ فلم بنی, پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کیا تاریخ تھی, مولا علی کتنے مظلوم تھے. حتیٰ کہ بہت بڑے مجتہد ہیں, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ اس فلم نے اتنی تبلیغ کام کیا, اتنا تبلیغ ہوا اس فلم سے, امام علی کی فلم سے لوگوں کے ذہن کھلے ہیں, لوگوں کو ہسٹری کا پتہ چلا ہے, کیونکہ فلم سب لوگ دیکھتے ہیں, مجلس میں تو ہر ایک نہیں آتا. یہاں تک ان کا جملہ ہے کہ 70,000 علماء جو کم میں رہتے ہیں انہوں نے اتنی خدمت نہیں دی ہوگی, اتنی تبلیغ نہیں کی ہوگی جتنی ایک فلم نے کی. حقیقت ہے فلم تو ہر گھر میں جاتی ہے. مولوی صاحب تو وہیں آئیں گے جو پہلے ہی نمازی ہوں گے, سرباز پوری محمد انہیں کے گھر میں آئیں گے نا. لہذا یہ بالکل ہماری غفلت ہے. الحمدللہ میں اسی طریقے سے یہ آواز جہاں جہاں جا رہی ہے, جو مومنین سن رہے ہیں, مسلمین سن رہے ہیں, دیکھیے یہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم اصلاح معاشرہ, گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں امام حضی علیہ السلام کا ظہور ہو, ہم چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو, یہ کیسے میسج جائے گا؟ یہ فلم ہی ہے سب سے بڑا پاورفل میڈیا آج کل, فلم ہے, تقریریں نہیں ہیں. تقریروں میں وہی لوگ آتے ہیں جو پہلے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن دوسرے لوگوں کو جو بگاڑ چکے ہیں ان کو سدھارنے کا ذریعہ یہ فلم ہے. لہٰذا اب دیکھیں ہمارے پاس کوئی کہانیوں کی کمی نہیں ہے. مثلا ابھی میں اسی آواز کے ذریعے اپیل کرتا ہوں, مثلا گناہ نے کبیرہ میجر سن کتاب انگلش میں بھی ہے, آپ اسی کو تبدیل کریں کہانی میں, تو 40 گناہ ہے تو 40 گھنٹے کی فلم بن سکتی ہے اور لاجواب فلم بنا. اگر کوئی لکھنے والا ہو, ماہر ہو, بہترین, لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. لوگ جو آج گناہوں میں غرق ہیں, گھر جو تباہ ہو رہے ہیں, جو ڈرگ میں مر رہے ہیں, دوسرے, ان سب کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. اسی چہل حدیث امام کو میں نے کی ہے, 40 حدیث ہے, بہترین, اس پہ بھی 40 گھنٹے آپ ایک مووی بنا سکتے ہیں. کروڑ ہاں انسان کو آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس اصلاً میٹر کی کمی نہیں ہے. اتنی اچھی اچھی کتابیں ہیں, شہید اسریف کی ایک پوری کتاب ہے, بہت, یعنی 2,000 یا 1,000 کے قریب عجیب قصے, قصص ہیں عجیب, بہت عجیب قصے, اردو میں بھی ترجمہ ہے. اتنے کہانیاں, اتنے معجزے. مثلا ایک معصوم ہمارے پاس نہیں, ہمارے پاس 14 معصومین ہیں. تو کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ اس پہ ہم نے حتیٰ کہ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے چھوٹا موٹا انعام بھی رکھا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں اس پہ کہانیاں لکھیں انہیں, ہم مفت میں مثلا ایران کی زیارت کا ہم نے پروگرام رکھا ہے, جو پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ ان کو مفت میں زیارت ایران کا ٹرپ کرائیں گے جو اس پہ کام کرے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا چینل ہو, کیا دکھائیں گے؟ صرف مجلسیں دکھائیں گے؟ مجلسیں صرف نہیں دکھا سکتے, چلو محرم میں تو ہو جائے گا. آپ کے پاس اسلامی فلم ہونی چاہیے, اچھی فلم ہونی چاہیے, اس سے معاشرے میں آپ انقلاب لا سکتے ہیں. لوگوں کو, یہ آج شیطانی معاشرہ ہے, شیطانی ثقافت کی جگہ پر رحمانی ثقافت کو آنا چاہیے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. اسی مرکز پہ اگر آپ محنت کریں, یہ سب چیزیں یہاں ہو سکتی. اتنا اس سے بڑا حال ادھر ہے, اس طرف اس سے بھی مجھے بتایا گیا حال ہے, دو حال ادھر ہیں. بہت بڑی جگہ ہے, یہاں پر یہ سارے پروجیکٹ چل سکتے ہیں اگر آپ سب مل کے مولانا کا تعاون کریں, سب لوگ مل کے کام کریں, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح سے میں نے جیسے اعلان کیا کہ ایک بہت بڑی ضرورت تھی, ایک ہمارا یونیورسٹی ہونا چاہیے. الحمدللہ ایران کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہوئی ہے, اور یہاں پر بھی کئی یونیورسٹیاں اس پر راضی ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, ایفیلیشن ہو سکتی ہے. اور 52 جو ہے فیکلٹیز ہیں, اور noor-university.com میں نے کل ان شاء اللہ اس کی ڈیمونسٹریشن بھی تھوڑی سی دکھا دیں گے مجلس سے پہلے. یعنی آپ جہاں بھی رہتے ہو, اب یہ یونیورسٹی جو انٹرنیٹ پر ہے اس کا فائدہ کیا, یہ 1,000 مدرسوں سے زیادہ کام کر سکتی ہے. 1,000 مدرسے بنائیں گے آپ, کیا ہوگا, ایک جگہ پر اساتذہ کہاں سے ملیں گے, اتنے اساتذہ. یہ جہاں جہاں اچھے سے اچھا استاد ہو, قوم کے استاد, نجف کے استاد, شام کے استاد, اگر سیکولر تعلیم ہے تو امریکہ میں ہمارے جو اچھے اچھے پروگرامرز ہیں, انجینئر ہیں, اچھے ماہر ہیں, بہت سارے, جہاں جہاں بڑی بڑی یونیورسٹی, ان سب سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں. اس وقت 30 ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں, ہمارا ٹارگیٹ 100 پی ایچ ڈی ڈاکٹروں کا لینے کا ہے تاکہ وہ اس میں ہوں. اور اس وقت 70 ہمارے پاس علماء ہیں جو ایم فل کر رہے ہیں, ایم اے کر چکے ہیں لیکن ہم ان کی تعداد بھی 100 بڑھانا چاہتے ہیں. 100 ہمارے پاس علماء ہوں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی, اور 100 جو ہیں سیکولر تعلیم میں ہمارے پاس پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. اس میں بھی جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے آپ تعاون کر سکتے ہیں, nooryunivers.com میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ٹی وی ہو, اور ایک ہمارا یہ ان شاء اللہ یہ تو شروع ہو چکا ہے, فیبروری سے ہماری ایڈمیشن شروع ہو جائیں گی. یہ دو پروجیکٹ اگر آپ کامیاب بنا لیں تو یقین جانیے ہم اپنے معاشرے سے نہیں معلوم کتنی جہالت کو ختم کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت. کوئی نہیں چاہتا میں جہنم میں جاؤں, جہنم میں کون جانا پسند کرتا ہے؟ وہ جہالت کی وجہ سے شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے. عزیزان گرامی, لہذا آج میڈیا کے بغیر جس قوم کے پاس میڈیا نہیں ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں, وہ قومیں تباہ ہو جائیں گی. سن لیجیے, واقعی کہہ رہا ہوں, وہ قومیں تباہ ہو جائیں گی جس کے پاس میڈیا نہیں. اور دیکھیے پہلے کسی کی نسل کشی کے لیے کتنا لشکر کشی کا سلسلہ ہوتا تھا, کتنا حملے ہوتے تھے, کیا بھئی اس کی نسل ختم کر لو کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے. لیکن آج دیکھیے میڈیا نے کہ نسل کشی کرنے کے لیے اصلا کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں, لوگ خود کو خود قتل کر رہے ہیں, خود نسل کشی کر رہے ہیں. اور یہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں میڈیا اتنے پاورفل ہے, یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا کم بچے اچھے, یہ کیا ہے میڈیا ہے, خود ہم نسل کشی کر رہے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے یہ ابتر قرآن کی آیت ہے, جن قوموں نے نبیوں کو قتل کیا خدا نے ان پر عذاب نازل کیا, ان کی تعداد کو کم کر دیا. شیطان نے دیکھا کہ بھائی پھر اچھے لوگ دنیا میں زیادہ ہو جائیں گے, تو اس نے اپنا پروگرام پیش کیا کہ کم بچے ہی اچھے. مگر ہمارے رسول خدا کہتے ہیں, ہمارے وہ اچھا نعرہ لگاتے ہیں پاکستان میں, رسول خدا سچے زیادہ بچے اچھے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سارا میڈیا کا پاور ہے, ہم خود نسل کشی کر رہے ہیں اور کیا, یہ میڈیا کا پاور ہے. دیکھیں کتنے لوگ ہیں نیک ہیں مگر نہیں, مولوی صاحب بس دو بہت زیادہ ہیں. ارے حدیث میں ہے, پریکٹیکل ہے, ایک انسان بالکل کنگال تھا, کنگال, ایک اللہ نے بیٹی دی اس کے بدلے میں اس کی برکت سے وہ کروڑ پتی بن گئے. ہزاروں میں ہر بچہ اپنا وقت لے کر آتا ہے, خود انسان اپنے وقت کو برباد کر رہا, یہ میڈیا کا پاور ہے نا. ایک بچہ ایک سائنٹسٹ پیدا ہو گیا, اس نے نسل کشی کر دی. بچہ خدا دینا چاہتا ہے جو سائنٹسٹ ہو جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی عبادت کرے, ایک بچہ ایسا پیدا ہو جائے جو امام خمینی بن کر لوگوں کی اصلاح کرے. خدا دینا چاہ رہا ہے یہ انسان, میڈیا کے چکر میں آ کے نعمت سے بھاگ رہا. حالانکہ دنیا میں بھی دیکھیے اگر آپ کی تعداد یہاں زیادہ ہوتی تو آپ خود پولیٹیکل پاور بھی ہو جاتے. یہ بھی دیکھیے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے جی ہم افریقہ میں, لوگ کہتے بھائی آپ کے سات بھائی ہیں بند کرو بھائی بچوں کو, سات ہو گئے بہت زیادہ ہے. ہمارے بابا نہیں مانتے تھے, کہتے جب ہم یوگنڈا سے یہاں آ گئے تو الحمدللہ ہم سات مین پاور تو یہاں زیادہ ہوتا ہے, ہم نے ریسٹورینٹ کھولا کیونکہ سب اپنے تھے, بورچی بھی اپنے تھے, بیرے بھی اپنے تھے, ہم کروڑ پتی بن گئے. سلوات پڑی محمد. یہ غلط دیکھو برین واش کر دیتی ہے میڈیا, یہ بران ہے نسل کشی, ہم خود اپنی نسل کشی کر رہے ہیں. بھائی خدا آپ کو پتا ہے کیا نعمت دینے والا ہوں, جو ایسا بچہ پیدا ہو جائے آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے آخرت بھی آباد ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پولیٹیکلی آپ پاور ہیں اگر آپ کے بچے زیادہ ہیں, اور اکنامیکلی بھی آپ اس ملک میں اگر زیادہ ہیں, بہت بڑا کاروبار کا, سات بھائی ہیں سات کنٹریز میں بیٹھا دیں, آج ہر جگہ فراڈ ہے, آپ آرام سے ایکسپورٹ امپورٹ کر سکتے ہیں, ہزاروں چیزیں کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا میڈیا کا پاور بہت خطرناک ہے. میڈیا جب تک اپنا نہیں ہوگا ہمارا فیوچر نہیں ہوگا, کل کوئی دوسرا شوشہ چھوڑ دیں گے. اب دیکھیں بچے کم ہو رہے ہیں, اب جوان یہاں کم ہو رہے ہیں, اس ملک میں جوان کم ہیں, اب کہہ رہے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو, پہلے کہتے بچے پیدا نہیں کرو. لہذا میڈیا کے دھوکے میں نہ آئیں, ہمارے پاس اسلام ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, آئیے ان اصولوں پہ عمل کریں, دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, آئیے بس آج کی رات اور کل کی رات ہے, دو راتیں رہ گئی. امام حسین دو راتوں کے مہمان, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آئندہ برس کون زندہ رہے. خدا نے بڑا لطف و کرم کیا, یہ مجلسیں یہ سعادتیں ہمیں نصیب کی, یہ مجلسیں جو آدھی رات کرونا ہے اس کی قدر کا پتا, اس کی قیمت کا پتا اس وقت چلے گا جب قبر میں تنہا رہے. جو آدھی رات کو مجلس میں جاتے تھے اس کا صلہ خدا بھی دیتا ہے بی بی فاطمہ سے. آئیے دعا کریں.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله يا الله يا الله يا اے مزدروں پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ اے خدا جم گناہگاروں کی دعائیں قبول کر لے ہمیں اس لائق بنا کہ کل شب عاشور ہم وارث خون حسین امام زمانہ کی زیارت کر سکے
ابھی تو ناممکن نہیں ممکن ہے صرف کردار چاہیے کرے یہ سال نہیں گزشتہ سال جو حج گزرا ہے سنیے تہران کا ایک بیپاری مومن دیکھتا ہے خواب میں امام زمانہ امام فرماتے ہیں مشہد سے دور ایک گاؤں ہے ادھر ایک غریب مومن میرا عاشق ہے اپنے خرچے سے اسے حج پہ لے جا یہ میرا حکم ہے یہ اٹھتا ہے خواب سے پھر سو جاتا ہے کیسے خواب دوبارہ وہ خواب دیکھتا تیسری بار ایک خواب دیکھتا سمجھ گیا یہ خواب نہیں یہ حکم ہے یہ سیدھا مشہد جاتا ہے اس گاؤں چھوٹا سا گاؤں اس گاؤں کی طرف جاتا ہے اس مومن کے بارے میں پوچھتا ہے کیا دیکھتا ہے غریب مومن ہے بکریاں چرا رہا امام خلوص دیکھتے ہیں یہ مومن بھی زندہ ہے بھی یہ بیماری بھی زندہ ہے وہ آتا ہے کہتا ہے چلو حج چلیں وہ کہتا ہے میں تو فقیر ہوں میں تو غریب ہوں میں کیسے حج کروں یہ بیپاری کہتا ہے مجھے امام نے حکم دیا ہے چلو میں سارا خرچ کروں گا مومن رونے لگا تیار ہو امام نے بڑا لطف گرم کیا اس گناہ گار کے لیے تجھے
اب یہ بیپاری معرفت والا تھا ہر کو امام حکم نہیں دیا عرفات میں کیونکہ عرفات ملاقات امام زمانہ کا عرفات اور عرفات کے بعد والی بات یہ مومن جو بیپاری تھا اس مومن کی طرح متوجہ زیادہ تھا کہ یقیناً عرفات میں یہ امام کی خدمت میں جائے گا اس امام نے خود بلایا ہے امام میں سے اپنی جان بہت اس کی طرف توجہ تواج کر رہا تھا مگر بیپاری کہتا اچانک وہ مومن میرے نظروں سے غائب ہو گیا ایک گھنٹہ گزرا ادھر دوڑا ادھر دوڑا دو گھنٹے گزر گئے مجھے نہیں ملا میں سمجھ گیا امام کی خدمت میں گیا میں محروم رہ گیا دو گھنٹے کے بعد جب واپس آیا میں نے اسے قسم دی تجھے زہرا کے حق کی قسم بتا تو کہاں گیا اس نے کہا مجھے امام نے اپنی خدمت میں بلایا تھا میں نے پوچھا امام نے تجھ سے کیا کہا کہا دوسری باتوں کی اجازت نہیں فقط دو باتوں کی اجازت کہا دو باتیں کیا کہ امام نے فرمایا مومنوں سے کہنا زیادہ سے زیادہ میری دادی زینب کے مسائل پڑھے
زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں میری دادی زینب کے بسائے پڑھو.
فرمایا دوسری بات کیا کہی؟ فرمایا امام نے فرمایا مومنو نماز کو فضیلت کے وقت پہ ادا کیا کرو.
اللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اے مولا اگر جاگتے ہوئے ہم لائق نہیں خواب میں آ جا ہم خواب میں اپنی زیارت کرا دیں صرف اتنا بتا دیں مجھ سے راضی ہے یا ناراض. خوش نصیب ہیں وہ جو خواب میں ملتے ہیں. یہ بھی مقام ہے خواب میں کوئی شیطان امام کی شکل میں نہیں آ سکتا نبی کی شکل میں شیطان ہے وہ خواب سارے سچ. ادادارو ایک ذاکر تھا اور سید بھی تھا خواب دیکھتا خواب میں کیا دیکھتا ہے بی بی ہے کالے برقعے میں فرماتی ہے سید ذاکر مجھے پہچان میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں. یہ ذاکر یہ سید ادب سے بیٹھتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے جھک کے سلام کرتا ہے شہزادی میرے لیے کیا حکم ہے؟ بی بی فرماتی ہے ذاکر تجھ سے ایک شکوا ہے. اسے ذاکر سے نہیں سارے مومنین سے شکوا ہے بی بی کا شکوا سنیں. بی بی فرماتی ہے ذاکر تجھ سے ایک شکوا ہے تو میرے حسین کے لیے دس راتیں منبر پہ مصائب پڑتا ہے میری شکایت یہ ہے کیا حسن میرا بیٹا نہیں یا حسن مظلوم نہیں. حسن کے لیے بھی دس رات رویا کرو یہ زہرا کی وصیت. عزیز اگر ایک طرح سے دیکھیں امام حسن حسین سے بھی زیادہ مظلوم ایک پہلو ایسا بھی. کیوں امام حسین کو ایسے صحابی ملے ایسے صحابی کسی اور کو نہ ملے مگر امام حسن کتنے مظلوم ہیں. امام نماز پڑھ رہے ہیں ظالموں نے مصلی چھین لیا امام گر گئے دوسرا ظالم نے ابا چھینی تیسرے میں خنجر مارا. امام بڑے مظلوم ہیں. دوسری مظلومیت سنیں امام حسین کی جتنی بیویاں سب مومنہ ہیں سب پاک ہیں سب با وفا ہیں سب جان فدا کرنے والی. انسان اگر دکھ اور درد باہر دیکھتا ہے تو دل کا غم جا کے بیوی کو سناتا مگر جس کی بیوی اس کی قاتل ہو وہ دل کا درد کسے سنائے. امام حسن اس طرح سے زیادہ مظلوم ہے. ظالمان نے زہر دیا ایسا خطرناک زہر تھا خون کی الٹی آئی ہر جگر کے ٹکڑے نہیں معلوم کیسا خون. ایک مرتبہ امام حسن کی آواز آئی کنیز سے فرمایا جلدی جاؤ زینب کو بلا حسین کو خبر دو
عباس کو بلا لو میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں. یہ ملونا سامنے کھڑی تھی کہنے لگی مولا میں نے زہر دیا ہے. یہ ملونا کہنے لگی مولا میں نے زہر دیا. مولا میں زینب کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی, میں قاتلا ہوں میں حسین کے سامنے نہ آ سکوں گی. امام حسن کتنے کریم تھے, فرمایا پچھلے دروازے سے نکل جا قاتلا کو بچایا. قدر مظلوم سب اسی طرح سے ایک مومن ہے, وہ بھی ذاکر رہے امام حسن کو خواب میں دیکھتا. امام حسن فرماتے ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا ہے مگر تو نے ابھی تک میرے اصلی مصائب نہیں پڑھے. یہ خوش نصیب ہیں جو معصومین کو زیارت کرتے. ذاکر نے پڑھنا شروع کیے, مولا یہ میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. میں پڑھتا ہوں جب کوئی جنازہ تیار ہو کے گھر سے نکلتا ہے وہ پھر کبھی گھر میں واپس نہیں آتا. لوگوں نے حسن کا جنازہ دیکھا. مولا یہ کیا آپ کے مسائل نہیں, جو جو سے یاد تھے پڑھتا گیا. فرمایا میرے مصائب ہیں مگر میرے اصلی مصائب نہیں ہیں. مولا میں پڑھتا ہوں لوگوں دشمنی زندگی میں ہوتی ہے, کبھی آپ نے کسی کے جنازے پہ پتھر بھی کسی کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. حسن کا جنازہ ہے ستر تیر چلے. بولا کہ آپ کا مصائب نہیں تو میرا مصائب مگر میرا سلیم مصائب نہیں. پھر ذاکر نے بڑا مولا جب آپ کا جنازہ واپس گھر میں آیا اور زینب کی نظر پڑی, فرمایا حسین میں نے تو سفید کمل دیا تھا, یہ رنگین کس نے کیا. مولا کہ آپ کے مصائب نہیں, فرمایا میرے مصائب ہیں مگر میرے اصلی مصائب نہیں. ذاکر نے ہاتھ جوڑ دیا کہ مولا پھر مجھے نہیں معلوم, آپ خود بتائیں آپ کے اصلی مصائب. عزیزوں زہرا کی مسیحت اس کی وجہ سے میں نے یہ مصائب سنائے. سنیں امام حسن کی زبان سے ان کے اصلی مصائب کیا. امام فرماتے ہیں مدینے کی گلی میں ایک در پہ آگ لگی تھی اور میری اماں در اور دیوار کے درمیان. مدینے کی گلی میں ایک در پہ آگ لگی تھی اور میری اماں در اور دیوار کے درمیان میں تھی. فرماتے میں اور حسین چھوٹے تھے, میں فریاد کر رہا تھا کوئی آئے, میری اماں کو
بچ جاؤ امام ازل کے مسائل عجیب قسمت ہے باپ اور بیٹے کی بابا کو جنازے میں تیر لگے اور بیٹے کا حشر کربلا میں کیا ہوا بائیں طرف کی بسلیاں دائیں طرف نکل گئی بائیں طرف کی بسلیاں حسین کا جگر تھا کہ حسین نے لاش اٹھائی مجھے نہیں معلوم کیسے لاش اٹھا ابا کو بچھایا نجف کی طرح منہ کر کے گاؤں گا یا علی مدد بابا میری مدد کرے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے کٹے ہوئے بازو اٹھائے کہیں گوشت کے ٹکڑے اٹھا گٹھڑی باندھی گٹھڑی پیٹھ پہ رکھی اداداروں یہ وہ لاش حسین خیمے میں نہیں لے گئے وہیں سے آواز دی اما فضا ذرا زینب کو بلانا بی بی زینب آ گئی حسین نے فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں مگر ماں کو نہ دکھانا کہیں ماں مر نہ جائے سنیں گے زینب کی آواز زینب نے فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے لاش کہاں ہے حسین نے فرمایا جو گچری دیکھ رہی ہو اس نگاہ سے لاش کے ٹکڑے ہیں یا حسین 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 یا حسین